حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے طلاق کے علاوہ عزت کے معاملات میں اور خاص طور پہ ان معاملات میں جن میں لوگوں میں شبہ پایا جاتا تھا بہت واضح فتوے دیے. احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی خاتون کی رخصتی ہو جائے اور شوہر کے ساتھ مکمل طور پہ تنہائی ہو جائے تو چاہے ان کے تعلقات قائم ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں مہر کی پوری رقم واجب ہو جائے گی, اور اگر اس صورت میں شوہر کا انتقال بھی ہو جائے تو عدت بھی پوری گزارنی ہوگی. اور یہ فتویٰ اصل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کا تھا, اور انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب پردے لٹکا دیے جائیں اور دروازے بند کر دیے جائیں تو حق مہر کی پوری رقم بھی واجب ہو جائے گی اور پوری عدت بھی واجب ہوگی. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ تعلقات کا قائم ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے. اس کی کئی ایک وجوہ ہو سکتی ہیں جن کا اب گننا ضروری نہیں ہے, لیکن جو بھی وجہ ہو اس سے بحث ہی نہیں ہے. بات اتنی سی ہے کہ وہ عورت کا حق مہر اس کا حصہ بنتا ہے, حق بنتا ہے, اور اس کو حق مہر ادا کیا جائے گا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے ایک مسئلہ دریافت کیا اور اس نے کہا کہ آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس سے نکاح تو ہو گیا لیکن نہ ہی حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی شوہر کے ساتھ تعلق کی نوبت آئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملے میں فتویٰ دینے میں بہت احتیاط تو کرتے ہی تھے, بہت زیادہ پریشان رہے, اور انہوں نے اس معاملے میں فتویٰ دینے سے گریز فرمایا. پھر لوگ آئے, پھر آئے, پھر آئے, جب کئی دفعہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں تمہیں اپنی طرف سے ایک مسئلہ بتاتا ہوں, اگر فتویٰ صحیح ہوا تو یہ اللہ کی جانب سے ہوگا, اور اگر یہ غلط ہو تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی جانب سے, اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے غلط استعمال نہیں کیا, اور یہ بہت نیکی تقویٰ اور فتویٰ کی بھی بات چاہیے. تقویٰ تو ہے ہی ہے, انسان کو چاہیے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو اس پہ صاف معذرت کر لے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو غلط استعمال کیا جائے, اور بدترین شکل یہ ہے کہ اسے بیچا جائے. ایک آدمی جانتا ہے کہ اسے اپنی ذاتی مفادات کے لیے کام کرنا ہے, اب اس مقصد کے لیے وہ اللہ کے دین کو استعمال کرتا ہے, حق تعالی شانہ کے نام کو اور قرآن کو اور ان چیزوں کو وہ زیادہ ترجیح دیتا ہے بظاہر, اور حقیقت میں اس انسان کا حال اپنا بڑا پتلا ہے, اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرتا ہے. تو یہ ایسی بدترین چیز ہے جس کی سزا قیامت میں اسے اٹھانی پڑے گی. ایک مرتبہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس ملک میں سود کا نظام مکمل طور پر رائج ہے, اور ہمارا مالیاتی نظام بری طرح سود کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, اور بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ لوگ اس سے نجات پائیں. دن بدن اس کی جڑیں گہری ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں شریعت کورٹ نے فتویٰ دے دیا اور نکاح کے ختم کیا جائے اس سود کو, تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے دوسری کورٹ میں جا کر اس فیصلے کو رکوا دیا اور پابندی لگوا دی. ظاہر ہے کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ تھوڑا ہی تھا, سود کا مسئلہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہی تھا, یہ تو بس ایسے ہی تھا. اس وقت شریعت یاد نہیں آئی, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے جنہوں نے پابندی لگوائی تھی وزیر اعظم صاحب نے، اس کے بعد جو دوسری وزیر اعظم آئی تو وہ خاتون تھی، تو اب پہلے کو شریعت یاد آ گئی اور انہوں نے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہی ہے اسلام میں خواتین کی حکمرانی جائز نہیں ہے، تو کیا اس کے خلاف ایک تحریک نہ چلائی جائے؟ بہت عمدہ جواب دیا ایک عالم نے جن کے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا بالکل اسلام میں قطعاً عورت کے لیے کوئی حکمرانی کی گنجائش بنتی ہی نہیں. سابق وزیر اعظم صاحب، اس کے خلاف بھی ایک تحریک چلانی چاہیے اور سود کے خلاف بھی تحریک چلانی چاہیے. غالباً سود پہلے جائز ہوگا، اب ناجائز ہو گیا ہوگا، تو ہم اس کے خلاف بھی بولیں یا نہ بولیں؟ تو ایسے لوگ جو اپنی ذات کے لیے جب چاہیں شریعت کو ترجیح دے دیں، جب چاہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے آئیں اور جب چاہیں اس نام کو پیچھے لے جائیں، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو بیچتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ کسی بات کا غلط انتساب اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے. ہم نے اپنے ساتھ میں دیکھا کوئی کہتا تھا کہ اس کام سے اللہ تعالی بہت آپ سے خوش اور راضی ہوئے ہوں گے، تو وہ کہتے تھے کہ گمان یہی ہے، باقی اب اللہ خوش ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو قیامت میں بھائی پتہ چلے گا، گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث یہ چیز بنی ہوگی. اتنے محتاط لوگ تھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی شخص نے جب یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں اور اگر یہ سچ ہے تو یہ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ میرے اور شیطان کی جانب سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بیزار ہیں اور اللہ کا اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ایسی بات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس عورت کو حق مہر پورا ملے گا اور اسے میراث بھی ملے گی. اور جس دن انہوں نے یہ فتویٰ دیا، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ اس دن پہنچے تھے، وہ اس مجمع میں اتفاق سے آ کے بیٹھے ہی تھے، تو وہ کہنے لگے اس میں اتنے تردد کی کیا بات ہے، میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، بروا کی خاتون تھی بنت واشک، واشک کی بیٹی، جب ان کا مسئلہ یہی پیش ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا تھا جو ابن مسعود آپ نے کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ ایک جگہ آیا ہے وہ بار بار کہتے تھے لو کانت بحد دنیا، مجھے آج پوری دنیا اگر مل جاتی، پورا زمین کا حصے اور پوری کچھ سب کچھ مل جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس سے خوشی ہوئی کہ میرا فتویٰ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق ہوگی. اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خوشی کی وجہ سے، اور وہ بار بار مسرت کا اظہار فرماتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے محتاط اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اتنے ڈرنے والے تھے. اسی طرح عدت کے معاملات میں فتویٰ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو ہی شوہر کا انتقال یا طلاق ہوتا ہے، عورت کی عدت اسی لمحے میں شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ شخص اپنی اہلیہ کے پاس اپنے گھر میں موجود ہو یا نہ ہو. جو اس نے طلاق دی یا اس کی وفات ہوئی تو عدت اسی دن سے شروع ہو گئی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ یہ فتویٰ ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرماتے تھے کہ عورت وفات کی عدت جب گزار رہی ہو شوہر کی یا طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو بھلائی اور خیر کی بات ہے کہ جو رات بھی گزارے وہ اسی گھر میں گزارے. چنانچہ ان کے زمانے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ہمدان کے علاقے میں کچھ عورتوں کے خاوند قتل ہو گئے، تو انہوں نے خواتین تھیں الگ الگ گھروں میں رہتی تھی، تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ گھر میں گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ دن کے وقت تم احاطے میں آ جایا کرو، ایک دوسرے سے مل لیا کرو تاکہ ایک دوسرے کی دل جوئی ہو جائے، لیکن جب رات ہو جائے تو راتیں اپنے گھروں میں گزارو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو ضروری بھی قرار دیتے تھے اور ہے بھی یہی مسئلہ جو احناف کے یہاں ہے اور اس کی تفصیل بھی فقہ کی کتابوں میں ملے گی کہ عدت والی عورت کون سی عدت گزار رہی ہے اور وہ اس کی عمر کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اور کن حالات کی وجہ سے وہ رات گھر سے باہر رہ سکتی ہے عدت کے دوران یا نہیں رہ سکتی. یہ تفصیلی فتوے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. اسی طرح عدت کے دوران حج یا عمرہ کرنے پر حنفی فقہا میں سے بہت سے اس کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا حج اور عمرہ دوبارہ کیا جائے گا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسے ہوا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان خواتین کو واپس بھیج دیا، یعنی عدت کے دوران حج اور عمرے پر جانے والی خواتین کو اجازت نہیں دی کہ وہ عمرہ کریں یا حج کریں. اس مسئلے میں کئی مرتبہ کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے شوہر کے انتقال کے بعد عورتیں اپنی عدت پوری کیے بغیر دیہاتی عورتیں ہوتی ہیں اور چل پڑتی ہیں حج اور عمرہ کرنے، حالانکہ یہ چیز جائز نہیں. ان تعلقات کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک مسئلہ عزل کا بھی ہے، اور عزل کا لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا کہ الگ ہو جانا، اور اس کا اصطلاح میں حدیث میں جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور عزل کے متعلق، تو عزل کا مطلب یہ ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کے آخری مرحلے پر پہنچے تو وہ اپنے آپ کو اپنی اہلیہ سے الگ کر لے تاکہ آئندہ بچوں کی ولادت کی نوبت نہ آئے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ عزل کرنا مباح ہے، جائز ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے جو طریقے اس زمانے میں تھے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے جائز قرار دیتے تھے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ایسے ہی آیا ہے، انہوں نے کہا قرآن کریم نازل ہوتا تھا جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عزل کیا کرتے تھے، مطلب یہ کہ اگر یہ مکروہ یا حرام چیز ایسی ہوتی جیسے ہمارے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق وہی نازل کر دیتا. لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کرنا ہے اور جس روح کو اس نے دنیا میں بھیجنا ہے وہ ضرور بھیجے گا، خواہ تم اپنے آپ کو کسی چٹان پہ فارغ کر لو. تو انہوں نے کہا تمہارا جی چاہے تو یہ کرو، تمہارا جی چاہے تو نہ کرو. اور ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تم ایسے نہ کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ نے جس چیز کو پیدا کرنا ہے اگر چٹان پہ بھی ایسے اسباب ہوں گے تو اللہ اس میں روح ڈال دے گا. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اسے مباح سمجھتے تھے تو ان کے متعلق ہی آتا ہے ان کے شاگردوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں خود بھی کبھی اس پہ عمل کر لیتا ہوں. اس سے خاندانی منصوبہ بندی کی اباحت ثابت ہوتی ہے، جائز ہونا، مگر وہ کون کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں میں یہ ناجائز ہے اور کون سی صورتیں ہیں جن میں جائز ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل مل جائے گی. اور پہلے اس کا تذکرہ گزر بھی چکا ہے جہاں تفصیل سے عرض کیا گیا تھا کہ کسی سوال کے جواب میں کہ کون کون سی صورتیں جائز اور کون سی ناجائز. امام بحقی رحمت اللہ علیہ بالکل اس کے برعکس روایت لائیں. بحقی میں آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ گویا وہ اس چیز کو مکروہ سمجھتے تھے عزل کو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گھر گئے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے، تو وہاں کوئی مجلس ہوگی علمی، کسی نے سوال کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں عزل کر لوں یا نہ کروں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مطلب یہ کہ کوئی گناہ اور ثواب کی بات نہیں ہے، مباح ہے. اور پھر کہنے لگے لیکن اس گھر کا جو مالک ہے نا یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ اسے مخلوق سمجھتے ہیں. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت بھی آئی ہے کہ وہ اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے تھے. لیکن اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو جائز قرار دیا ہو تو وہ باندیوں سے ایسے تعلق کو، اور چونکہ اس میں شوہر کے علاوہ بیوی کا بھی حق بنتا ہے تو اگر بیوی کی اجازت کے بغیر تو یہ کام کرے گا تو پھر مکروہ ہوگا، لیکن بیوی کی اجازت سے کرے گا تو پھر دونوں کا حق ہے اور دونوں نے اپنے حق کو ثابت کر دیا، اس لیے یہ جائز قرار پائے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی اقوال اس معاملے میں ہیں، اگر دونوں اس طرح سے دیکھے جائیں تو یہ بات درست ہو جاتی ہے، یعنی کراہت بھی جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور کراہت کے علاوہ جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے، یہ دونوں چیزیں درست قرار پاتی ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ صرف یہ فتوے کئی جگہ پر آئے، کیونکہ علم اللہ نے بہت دیا تھا، بہت زیادہ علم تھا، اتنا زیادہ علم تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور رفتہ کے خلافت راشدہ میں خلفاء ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خود بھی بڑا تعلق تھا علم سے، کیونکہ فتویٰ دینے کے لیے علم بہت ضروری ہے، اور ایک عدل بھی نہیں بلکہ بہت سے علوم ایسے ہیں جب تک انسان کو اس کی خبر نہ ہو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوا کرتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ علم کے اس جانے سے پہلے اسے حاصل کرو، اور اہل علم کا دنیا سے رخصت ہونا ہی علم کا اس جانے ہے۔ علماء جب قتل ہو جائیں، مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں اور پھر ان کا بدل نہیں پیدا ہوتا، تو جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس جیسا آدمی ملنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے علم کو حاصل کرتے رہنا، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کب کس مسئلے کی ضرورت پڑ جائے، اور پھر فرمایا علم حاصل کرو لیکن مبالغہ کرنے سے، بال کی کھال اتارنے سے پرہیز کرو، اور قرآن کریم کو لازمی طور پر پڑھتے رہنا، کیونکہ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو قرآن کی تلاوت کریں گے اور اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے۔ مطلب یہ کہ تلاوت تو کر لیں گے لیکن اس پہ عمل کرنا، قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس چیز کو سمجھنا، یہ ان لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ آگے بات آئے گی جہاں پر قرآن کریم کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف آئے گا۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کرنا، اور جب تک لوگوں کی دینی حالت درست رہے گی، لوگ ایک دوسرے سے ملے رہیں گے اور چھوٹے بڑوں سے علم حاصل کرتے رہیں گے تو خیر رہے گی، اور جب علم چھوٹے لوگوں سے آئے گا تو لوگ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ مراد کیا تھی؟ چھوٹے لوگوں سے آئے گا یعنی جس کا تجربہ نہیں ہے، جس نے اہل علم کی صحبت میں وقت نہیں گزارا اور اپنے پاس سے ہی فتوے دینے شروع کر دیے۔ اسی لیے کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی، اور کتنے کام کی بات ہے جو ہمارے زمانے میں آپ کو عام طور پر نظر آ جائے گی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ ایک شخص کوئی حدیث بیان کرتا ہے، پھر اسے دوسرا سن لیتا ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جتنی عقل کی ضرورت ہے اتنی عقل اس میں ہوتی نہیں، اور انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ حدیث اس کے لیے وبال بن جاتی۔ اسی لیے محدثین نے لکھا اور فقہا نے کہ الاحادیث مضلہ، صرف حدیث پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، الا الفقہا، سوائے ان لوگوں کے جو حدیث کا مفہوم سمجھتے ہوں، جن کی گہری نظر ہو۔ ہر آدمی اگر حدیث کی کتابیں کھول لے اور بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے اور اس کی اتنی عقل نہ ہو اور نہ ہی علم اتنا ہو، نہ اسے یہ پتا ہو کہ یہ حدیث کسی اور حدیث سے منسوخ ہو گئی ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، آخر پہ فتویٰ کیا ہو گیا تھا، ابتدائی دور میں فتوے کیا تھے، تو اس کے لیے یہی حدیث وبال بن جائے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ آپ سے عرض کریں گے کہ حدیث کا سمجھنا اور کس چیز نے کس چیز کو منسوخ کر دیا، یہ کتنا اہم علم ہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود ایک مرتبہ رجوع فرمایا، اور بغیر علم کے واعظ کرنا یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ لوگوں میں اپنی بڑائی کا اظہار، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ سمجھنا کہ ہمارا حلقہ، ہماری جماعت وسیع ہو جائے، اور یہ خیال نہ رہے کہ یہ جو علم ہے اور یہ جو تقریریں ہیں، اگر ان میں اخلاص نہیں ہے اور ان میں صرف اپنی ذاتی نمائش ہے تو یہ قیامت میں وبال بن جائے گی، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ایک آدمی لوگوں کو واعظ کر رہا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا اور فرمایا کہ لوگوں کو اللہ سے مایوس نہ کرنا، یعنی امید دلاتے رہنا۔ اور اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے واقعی اپنے دین کی گہری سمجھ اور علم عنایت فرمایا ہے، ان لوگوں کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو، جس شخص کو اللہ نے علم دیا ہے اسے نہ ستانا، اور جس شخص نے کسی فقیہ کو ستایا، یعنی اللہ نے اسے علم دیا تھا ٹھوس اور گہرا اور کوئی شرعی وجہ بنتی نہیں تھی، خام خواہ سے تنگ کرنا، اذیت پہنچانا۔ فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جو شخص کسی فقیہ کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی وہ اللہ کو تکلیف دیتا۔ تو یہ تکالیف، یہ مصائب، پریشانیاں کیسے آتی ہیں؟ دین کا علم پڑھ لیا، محنت کر لی، علم حاصل کیا، اور لوگوں میں اگر آ جائے گا تو لوگ اس کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ طنز، تشنیع، خام خواہ کی تنقید اور بہت سی چیزیں جو اب ہمیں نظر آتی ہیں کہ اس طرح لوگ انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اس تکلیف کا اثر حق تعالی شانہ تک پہنچتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہنچ کے اس وبال میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بچے اس ظلم سے، یہ ظلم اندھیرا ہے، اور ظلم کرنے سے قبر اندھیری ہو جاتی ہے، کوئی روشنی وہاں رکھنے والا اور لانے والا نہیں ہوتا۔ باہر روشنیاں جتنی مرضی ہوتی رہیں لیکن اندر قبر کے اندھیرا ہی ہو جاتا ہے، اس لیے نہ کرے ظلم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی لیے یہ فرمایا کہ خود اللہ نے انہیں بھی بڑا ٹھوس علم دیا تھا، اور وہ علم کا صحیح استعمال جانتے تھے، اس لیے کبھی کبھی وہ بات فرماتے تھے ایسی کہ بظاہر وہ فرض اور واجب کے درجے کی، لیکن فرض نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ کام ضرور کرو۔ مثلاً عمرہ ہے، نفل عبادت ہے، اور حج فرض ہو جاتا ہے اپنی بعض شرائط کے ساتھ، صحت ہے، پیسہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ حج فرض ہے اور عمرہ نفل ہے، اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ لوگوں نماز قائم کرو اور بیت اللہ کا عمرہ کرتے رہو۔ اب یہ جو انہوں نے نماز قائم کرنے کا اور بیت اللہ کا عمرہ کرنے کا حکم دیا، تو نماز تو فرض ہے حالانکہ، اور عمرہ فرض نہیں ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک عمرہ بھی فرض ہے، خاص طور پہ جو ابن حزم ہے نا ظاہری، انہوں نے تو اسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عمرے کو فرض سمجھتے تھے، حالانکہ ابن حزم کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک انداز ہے لوگوں کو عمرے پر آمادہ کرنے کا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے فرض سمجھتے تھے۔ ابن حزم جب لکھتے ہیں تو بہت غیر محتاط ہو کر لکھتے ہیں، اور ان کا قلم اور ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ ہو گیا تھا، اسی لیے تیسیوں چیزیں وہ ایسی لکھتے ہیں۔ المحلہ جن لوگوں نے پڑھی ہے پوری، لیکن کون ہوگا جس نے پوری پڑھی ہوگی، 30-35 جلدوں میں، تو اگر کسی نے پڑھی ہے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کہنے والوں نے بالکل مبالغہ سے کام نہیں لیا جنہوں نے یہ کہا کہ حجاج بن یوسف کی تلوار اور ابن حزم ظاہری کے قلم کی جو نب اور نوک تھی، یہ دونوں ایک ہی لوہے سے بنے تھے، یعنی جیسی کاٹ اس میں تھی تلوار میں حجاج ابن یوسف کی قتل کراتا رہتا تھا، ایسی کاٹ اس کے نب میں بھی آ گئی تھی، اس کے پین میں، اس کے قلم میں بھی۔ تو ابن حزم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس جملے سے کہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا تمہیں حکم دیا بیت اللہ کے عمرے کا، یہ جو سمجھ لیا ہے کہ عمرے کو فرض قرار دیتے تھے ایسے نہیں ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کہا دوسری جگہ پہ، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سفر کی مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، ٹھیک، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے متعلق کچھ نہ سنا ہوتا تو میں یہی کہتا لوگوں سے کہ عمرہ بھی حج کی طرح فرض ہے، لیکن کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا تھا کہ عمرہ نفل ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی بات جو ارشاد فرمائی تھی کہ نماز سے تشبیہ تھی تو لوگوں کو عمرے پر آمادہ کرنے کے لیے تھا، یہ نہیں تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے فرض سمجھتے تھے۔ ایک شخص عمرے کے سفر کے لیے جا رہا تھا اور ایک جگہ پہنچ کر روک دیا گیا اور اب وہ آگے جا نہیں سکتا تھا، کسی وجہ سے سفر کے قابل نہیں رہا، تو سانپ نے ڈس لیا اصل میں، اس وجہ سے اب سفر کر نہیں سکتا تھا۔ تو اس کے ساتھیوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آ کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے کہو کہ یہ اپنے اور اپنے ایک کسی دوست کے درمیان ایک دن مقرر کر لے اور پھر اس دوست کو بھیج دے ایک قربانی کا جانور دے کے، اور جس دن کے لیے طے ہو اور اس کا خیال ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوگا اور قربانی ذبح ہو گئی ہوگی تو یہ حرام کو کھول دے اور پھر عمرے کی قضا کرے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فتوے پہ لوگوں نے عمل کیا اور حنفی فقہا کے ہاں اب بھی یہی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عمل ہے کہ حدیبیہ میں آپ ایک سال تشریف لائیں اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے لوگوں نے روک دیا، منع کر دیا کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانی کی اور انہوں نے اپنے سر کے بال منڈائے اور واپس چلے گئے مدینہ منورہ، اور اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی قضا کی۔ رہ گئی وہ بات جس کے متعلق ابھی عرض کیا تھا کہ حدیث کا معاملہ بڑا نازک ہے، بعض اوقات کسی آدمی کو معلوم ہوتا ہے ایک حدیث کا علم ہوتا ہے اور اسے دوسری حدیث پتہ نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر اس چیز کو منسوخ فرما دیا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا، تو وہ پہلی حدیث پہ ہی عمل کرتا رہتا ہے اور یہ بات درست نہیں ہوتی۔ اسی لیے قردری نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں جن چیزوں پر شدید محنت کرتے رہے اور بہت زیادہ خیال کرتے رہے، وہ کہتے تھے ہمیشہ یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا، تاکہ ایسے نہ ہو کہ ہم کسی منسوخ حدیث پر عمل کر بیٹھے تو جو کینسل ہو گیا ہے حکم اس پر عمل کرنے میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کو آگے اگر مسائل کی تعلیم ایسی غلط طریقے پہ دی جانے لگی اور فتویٰ دینے والے کو علم نہ رہا مجتہد کو کہ کون سی حدیث منسوخ ہوئی ہے اور کون سی نہیں، تو وہ اجتہاد کیسے صحیح کرے؟ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کئی مرتبہ کہتے تھے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تلاش کیا جائے کہ آخر پہ پہنچ کے کیا معاملہ ہو گیا تھا، تو وہ آخری عمل جو ہے اس میں زیادہ امکان ہے اس کا کہ پہلے والے عمل کو اس نے کینسل کر دیا ہو۔ تو حدیث کا معاملہ ایسا آسان نہیں کہ جو حدیث سامنے آ گئی اس کے عمل کرنا شروع کر دیا، ڈھونڈنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ حدیث کی منسوخ تو نہیں ہو گئی تھی۔ اس کی ایک مثال ابھی بات ہو رہی تھی نا، یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ کسی شخص کے جسم سے جب ناپاکی کا اخراج ہوگا تو اس وقت اس پر غسل واجب ہوگا، اور الفاظ انہوں نے یہ ارشاد فرمائے کہ الماء بالماء، پانی کی وجہ سے پانی سے غسل کرنا پڑتا ہے، اور مراد ان کی یہ تھی کہ اگر کسی شخص نے، شوہر نے اپنی بیوی سے ایسے تعلقات قائم کیے اور وہ فارغ نہیں ہو سکا اور الگ ہونا پڑا تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کسی زمانے میں فتویٰ تھا. اور اس کے برعکس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا تھا؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ شرم کے مقامات جب ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں اور چھپ جائیں تو چاہے وہ فارغ ہوا ہے یا نہیں ہوا ان دونوں پر غسل واجب ہوگا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رجوع کرنا پڑا اور انہوں نے آخر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کیا اور انہوں نے یہ جو فتویٰ دیا تھا کہ الماء بالماء پانی کی وجہ سے پانی یعنی غسل واجب ہوتا ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صاف رجوع فرما لیا اور فرمایا میرا فتویٰ ٹھیک تھی. اور واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا امیر المومنین روز مرہ زندگی کے مسائل پیش آتے ہیں اور آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جب ایسے اور ایسے ہو جائے تو ہم لوگ غسل کریں چاہے ہم فارغ ہوئے یا نہیں ہوئے. اور یہ جو زید بن خالد جوہنی ہے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی فارغ نہیں ہوگا اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ ہو گئے سن کے, حیران ہوئے اور پھر فرمایا بلاؤ زید ابن خالد کو. زید ابن خالد کو جب بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ فتویٰ تم نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں اپنی جان سے دشمنی ہے, لوگوں کو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو, اور سخت ڈانٹ پلائی. تو زید ابن خالد نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم میں نے اپنے باپ سے فتویٰ نہیں دیا, میرے چچا ابو ایوب اور ابو رافع رضی اللہ عنہما دونوں نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی کہ پانی کی وجہ سے پانی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے؟ اب سب چپ تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے حیرت ہے کہ نہ اللہ کی طرف سے کوئی تمہارے لیے چیز نازل ہوئی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ تم لوگ ایسے کرتے. تو زید بن خالد بالکل چپ رہے, انہیں پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلط فتوے کو برداشت نہیں کرتے اور ڈانٹ پڑی ہے اور اس کے بعد اور بھی سختی ہو سکتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ انصار کو اور مہاجرین کو. صحابہ رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اصل صورتحال یہ ہے, پانی کا نہانے سے ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ تو کئی ایک لوگوں نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا امیر المومنین ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علی سے پوچھو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین جب شرم اور ستر کے مقامات ایک دوسرے سے مل جائیں اور چھپ جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے کوئی آدمی فارغ ہو یا نہ ہو. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اس سے پتا چلتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اتنا علم اللہ نے دیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ اعتبار فرماتے تھے, انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ بدر میں شامل رہے اور تم اس فتوے پہ اختلاف کر رہے ہو اور جو امت میں بعد میں آئیں گے ان کے اختلاف کا کیا حال ہوگا, اس لیے ایک ہی فتویٰ دو, یا ہم لوگ رجوع کریں عمر علی معاذ بن جبل یہ سب لوگ اور یا تم لوگ رجوع کرو. یہ ساری بحث سن کے علی رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا فیصلہ فرمایا. انہوں نے کہا ابن المومنین اس بات کے متعلق سب سے زیادہ علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, اس لیے ان سے پوچھنا چاہیے. یہ ان لوگوں کی علم کی جستجو تھی. ایک ہے شرم و حیا جو عرف عام میں ہے اور ایک حقیقی حیا ہے. حقیقی حیا یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم کھائے اور خدا کا شرم، خدا سے غیرت، خدا کی لاج اسے گناہ سے باز رکھے، روک دے. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اب نہیں رہی. ہوتی ہوگی کہیں کہیں، ورنہ اللہ کی وجہ سے کون گناہ کو چھوڑتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں کھڑے ہو کے نہا نہیں سکا زندگی بھر، کیونکہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ ایک وہ حیا ہے، وہ تو ختم ہو گئی، باقی رہ گئی اور حیا. تو وہ حیا دین کے معاملے میں بہت زیادہ ہو گئی کہ یہ مسئلہ کیسے پوچھیں، یہ بات کیسے کریں، شرم آتی ہے. بھئی روز مرہ زندگی کے مسائل ہیں، اگر انسان علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ پھر معاملات کو کیسے حل کرے گا. یہ ٹھیک ہے کہ الفاظ مناسب ہونے چاہیے، انسان کا رویہ مناسب ہونا چاہیے، اس پہ کون 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 اجازت دیتا ہے اس کی کہ غیر مناسب الفاظ استعمال کیے جائیں، مگر سرے سے مسائل ہی کو آدمی گول کر جائے اور شرم اور حیا کی وجہ سے نہ پوچھے، یہ چیز مناسب نہیں. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا، تو انہوں نے کہا بے حیا بن کے. تو ہنسنے لگا، اس نے کہا آپ مذاق کرتے ہیں؟ نہیں نہیں مذاق نہیں کر رہا، بے حیا بن کے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ہم جب پڑھتے تھے تو اساتذہ سے سوال پوچھنے میں سب لوگ شرم محسوس کرتے تھے، اور میں سب سے زیادہ بے شرم تھا. جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی میں ضرور پوچھ لیتا تھا، بس یہ جو کچھ آج تم دیکھ رہے ہو کہ اس بے شرمی نہیں سکھایا. بہت سے طریقے ہیں پوچھنے کے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی مسئلہ پیش آ گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے میری شادی ہو چکی تھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے سسر تھے، یہ مسئلہ پوچھ نہیں سکتا تھا. تو میں نے اپنے دوست حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ میرے لیے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں. تو مقداد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، پھر مجھے بتایا. یہ بھی ایک طریقہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کیفیت کو سوائے امہات المومنین رضی اللہ عنہن ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ ہمارے درمیان اس بات کے اختلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے خبر نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو کسی کو بھیجا اور کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھ کے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو گیا ہے، تو وہ کیا فتویٰ دیتی ہیں اس معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ عمر، علی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وغیرہ جو فتویٰ دے رہے ہیں تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے اور یہ صحیح چیز ہے. یہ سن کے عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور نے کہا آئندہ اگر میں نے کسی کے متعلق سن لیا نا کہ وہ آج کے بعد اس فتوے کے خلاف کوئی فتویٰ دیتا ہے تو میں اس کی شدید پٹائی کروں گا، درے پڑیں گے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی بتایا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے جو فتویٰ دیتے تھے آپ دیکھیے وہ بھی حدیث کی وجہ سے ہی تھا، مسلمان ابتدائی زمانے میں اس پہ عمل کرتے تھے، بعد میں فتویٰ بدل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا. جن لوگوں کو اطلاع نہیں ہوئی وہ اسی پہ عمل کرتے رہے کہ الماء بالماء، پانی کی وجہ سے پانی. اور جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو پتا چلا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مسئلے کو بدل دیا تھا، منسوخ فرما دیا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعے کے دن غسل کرنے کو سنت سمجھتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ جمعے کا دن، اس دن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. ہمارے حنفی فقہا نے غیر موقعہ سنت ہونا اس کا فتویٰ اس پہ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے اس طرح کہ اس غسل کے ساتھ ہی جمعہ کی نماز پڑھی جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. تو جمعے کے دن غسل کرنا گویا جمعے کی نماز کے لیے ہے, اس دن کے لیے نہیں ہے. اگرچہ غالباً امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو دن کی وجہ سے, کیونکہ اگر ہم دن کی وجہ سے مان لیں تو پھر تو جمعے کے دن فرض کیجئے کوئی فجر کے بعد نہا لیتا ہے, کوئی عصر کے بعد نہا لیتا ہے, تو بھی اس سے سنت حاصل ہو گئی غیر موقع دا. غالباً امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے. قدوری کی جو شروع ہیں ان میں لکھا ہے, اور باقی حنفی فقہا جو فتوے کی بات کرتے ہیں وہ یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن نہایا جائے اس طرح کہ اس غسل سے جمعے کی نماز پڑھ لی جائے. فتویٰ اس پہ وہ دیتے ہیں, کیونکہ جمعے کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے کام اس میں کرتے تھے جو عام دنوں میں نہیں ہوتے تھے. مثلاً آپ اچھا لباس پہنتے تھے, غسل فرماتے تھے خاص طور پہ نماز کے لیے, اور یہ بھی بتاتے تھے کہ قیامت کے دن جمعے کا دن جو ہے یہ ایک روشن اور نورانی صورت میں آئے گا. یعنی جو لوگ اسے قائم کرتے تھے اور جمعہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے انہیں قیامت کے دن اس کا نور اور اس کی برکت اور اس کی روشنی حاصل ہوگی. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اتنا اس پہ عمل کرتے تھے کہ تفصیل ہے ایک بات کی اس میں کیا جانا اب, لیکن ایک کام ایسا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کام کی قباحت بیان کی اور فرمایا کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو میں اس شخص سے بڑا بے وقوف بن جاؤں جو جمعے کے دن نہیں نہاتا. تو جمعے کے دن غسل نہ کرنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ گویا کہ اسے چونکہ سنت کے خلاف سمجھتے تھے نا, تو فرمایا میں اتنا احمق ہو جاؤں گا کہ اس شخص جیسا جو جمعے کے دن نہیں نہاتا, یعنی وہ اتنا بڑا احمق ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت غیر موقع کو چھوڑ دیتا ہے. پھر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اتباع سنت کا کیسا غلبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل جسے بظاہر ہم ادنا کہتے ہیں, یعنی معمولی عمل جسے کہتے ہیں, ادنا اس معنی میں نہیں کہ ولیعذ باللہ وہ کوئی تحقیر اور حفارت کے لیے ہے, وہ تو کفر ہو جائے گا, لیکن ہم جسے کہتے ہیں کہ نفل کے درجے میں یا مستحب کے درجے میں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس عمل کو بھی ترک نہیں کرتے. لیکن اتباع سنت کے لیے جس عقل کی ضرورت تھی اللہ نے اس عقل سے بھرپور طریقے پر انہیں نوازا تھا. عرفات کے دن غسل کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غسل فرمایا تھا عرفہ میں. اور اسی طرح ان سے پوچھا گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ مردے کو جو نہلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے, تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا واجب ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو نہیں مانتے تھے, نہ کہتے تھے نہ فتویٰ دیتے تھے, اور یہی فتویٰ حنفی فقہا نے دیا. کوئی آدمی میت کو غسل دے اور اس کے بعد خود نہا لے اپنی طبیعت کی وجہ سے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس پہ کوئی غسل واجب نہیں ہو جاتا. اسی لیے کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تم اپنی میت کو غسل دیتے ہو تو کیا وہ ناپاک ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے؟ اگر تم ایسے سمجھو تو پھر غسل بھی کر لیا کرو. ڈانٹا یعنی اس سے کہ کوئی ایسی بات نہیں. اور غسل سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے, اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ فلاں عورت نہاتی ہے, گھر والوں نے مسئلہ پوچھا کہ پھر جب وہ نہا کے فارغ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وضو کرتی ہے, تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے پوچھتی میرے پاس ہوتی تو میں اسے ہرگز ایسے نہ کرنے دیتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو فرماتے تھے پھر غسل فرماتے تھے, تو غسل اگر کوئی کر لے گا چاہے پہلے وضو کیا ہے یا نہیں کیا, دونوں صورتوں میں جب سارے جسم پہ اس نے پانی بہا لیا تو بس اس انسان کا وضو بھی ہو گیا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں اتباع سنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور پھر اس کے مطابق فتویٰ دینا تعلیم دینا یہ بہت زیادہ تھی, تعلیم دیتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں فرمایا تھا نا کہ تم ایسے لڑکے ہو جسے اللہ نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، یہ ایک فقرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی پر غالب تھا۔ کسی شخص کو دیکھا تھا کہ اس نے قبر پہ مسلمان کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھ دیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سمجھایا اور کہا کہ انگارے پہ پاؤں رکھ لو اور وہ بجھ جائے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھو، کیونکہ کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میت کے حق کو ختم کر رہا ہے۔ یہ قبر کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جہاں مٹی ڈالتے ہیں، یہ اس میت کا حق ہے۔ حنفی فقہا نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میت کی جو مٹی ڈالی جاتی ہے قبر پہ، یہ حق ہے اس میت کا، تو اس پر کوئی آدمی پاؤں رکھتا ہے تو قبر کی حقارت ہے، اس کی توہین ہے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ قبر کے متعلق منع کرتے تھے کہ کوئی آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گزرے قبرستان سے تو ایک آدمی کسی قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو منع کر دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا اس قبر والے کو تکلیف نہ پہنچا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا تو اسے سمجھایا کہ دیکھو انگارے پر پاؤں رکھ لو اور وہ بجھ جائے تو جو اس سے جلن اور تکلیف تمہیں ہوگی وہ کم درجے کی ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھو، اس سے اس کا حق ثابت ہوتا ہے۔ قبر کی حقارت توہین لازم آتی ہے، اور جو لوگ قبروں کی حقارت اور توہین کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا جو انجام ہونا ہے کل کو اسی مٹی میں آ کے ملنا ہے نا، تو پھر نتیجہ ہی کیا نکلے گا کہ کل کو اس کی قبر پہ بھی کوئی پاؤں رکھے گا، تو پھر اپنی قبر کو آدمی سوچ لے پھر ایسی باتیں نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا ہے قرآن کریم میں، اور سورہ نساء میں اتنی مؤثر آیت ہے کہ آدمی میں اگر سمجھنے کی صلاحیت ہو اور دل میں انابت ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو وہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی نے منع کیا کہ دیکھو یتیموں کا مال مت کھانا، جہاں پر اللہ تعالی نے بیان کیے احکامات کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو دیتے رہو، اور ارشاد فرمایا بالکل سورہ نساء کے آغاز میں کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تم وراثت کی تقسیم کرو اس وقت وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، یتیم بچے مسکین، فرض حقوقهم منه، تو اس مال میں سے کچھ انہیں بھی خود دے دینا، یعنی فرض واجب تو نہیں ہے لیکن یتیم کا مال دینا تو واجب ہے نا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اپنے رشتہ داروں سے وہ بات کہو جو اچھی ہے مناسب ہے، یعنی جس رشتہ دار کا حصہ نہیں بنتا جب وہ دیکھے گا کہ میت کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، سب کو پیسے مل گئے، جائیداد مل گئی، مجھے کچھ نہیں ملا، تو اللہ نے فرمایا اسے نرمی سے سمجھا دو کہ شریعت نے آپ کا حصہ اس میں نہیں رکھا، اگر ہوتا تو ہم ضرور دیتے۔ تو پھر فرمایا یتیموں کا مال کھانا، پر یخش الذین، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم ذریتا ضعافا خافوا علیہ، اگر یہ خود مر جائیں اور ان کی یتیم اولاد رہ جائے تو آج یہ جو مال کھا رہے ہیں دوسروں کا، یتیم بچوں کا، ان کے اپنے بچے جب یتیموں اور مال کوئی اور اڑا کر لے جائے تو پھر کیا حال ہوگا۔ فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ صاف بات کریں۔ تو یہ مؤثر بات ہے کہ تم خود مر جاؤ اور تمہارے بچے یتیم جب رہ جائیں تو تمہارا مال کوئی اور کھا جائے تو پھر تمہیں کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح آج کوئی اور مر گیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بچوں کا ورثہ باقی رہ گیا ہے، تو دیکھو کبھی بھی یتیم بچے اور بچیوں کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالنا، ایسے نہ ہو کہ تم اس مال کو کھانے لگ جاؤ۔ اسی سے ملتی جلتی بات یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی۔ کہ جو قبر پہ پاؤں رکھ کر کھڑے ہو تو اگر فرض کر لو مراجعے کے انگارے پہ پاؤں رکھو جتنی تکلیف ہوگی اس سے بدتر یہ حرکت ہے. تو یہ سمجھانے کے انداز ہیں, تعلیم دینے کے انداز ہیں جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اختیار فرماتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے. اس لیے بہت جگہ پہ ان کے کلام میں بعض باتیں ایسی ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے, کیونکہ جملے ملتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض اور واجب ہے. جیسے عمرہ اس کی مثال گزر چکی, حالانکہ وہ سمجھانے کے لیے فتوے کی زبان نہیں ہے. اور یہ خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا امانت لہ, جس شخص میں امانت کا وصف نہیں پایا جاتا اس کو کوئی دین ہی نہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. آپ نے امانت رکھوائی کسی کے پاس اور اس نے اس میں خیانت کر دی, آپ نے کتاب امانت کے طور پہ دی تھی, انہوں نے اس کتاب کو ہی گول کر لیا, تو وہ خیانت ہو گئی نا. اب اس کا کیا مطلب, وہ کافر ہو گیا؟ نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی دین نہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیانت کی قباحت بیان کرنے کے لیے اتنے شدید الفاظ ارشاد فرمائے تاکہ اس سے سمجھ آ جائے کہ جو تم حرکت کر رہے ہو نا, یہ کوئی چھوٹی سی حرکت نہیں ہے, معمولی سی حرکت نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بری بات ہے. ایسی بات ہے جو کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسی زبان ملتی ہے کہ آپ کسی چیز کی شدت بیان کرنے کے لیے, کسی چیز سے لوگوں کو منع کرنے کے لیے ایسی باتیں ارشاد فرماتے تھے, لیکن وہ فتویٰ نہیں ہو جائے گا کہ یہ آدمی معاذ اللہ دین سے نکل گیا, کوئی کافر ہی ہو گیا. یہی کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ اس بات سے بچیں. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کئی جگہ پر جو باتیں کہتے ہیں وہ ایسے ہے کہ وہ فرض اور واجب نہیں ہے, بلکہ وہ سمجھانے کا ایک انداز ہے. تو جب وہ سمجھاتے تھے علم عام ہوتا تھا, اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات تھی کہ دین کے متعلق وہ جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کرتے تھے, بلکہ دین کا علم اسی لیے حاصل کرتے تھے کہ زندگی اس کے مطابق گزاری جا سکے. ہمارے زمانے میں 90%, 95% آپ کا اپنا گمان جو ہو اس سے کم کر لیں, زیادہ کر لیں, اب مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہے لیکن نہیں کرتے. کس کو نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے, نہیں پڑھتے. کس سرمایہ دار کو یہ نہیں پتا کہ زکات فرض ہے, ادا نہیں کرتے. سب کو پتا ہے کہ جھوٹ شدید گناہ ہے, چوری کبائر میں سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بات آ جائیں. پیسے کی چوری نہیں کرے گا, وقت کی چوری کرے گا. گورنمنٹ نے ڈیوٹی کے لیے 8 بجے کا ٹائم مقرر کیا ہے, 9 بجے پہنچیں گے, 1 گھنٹہ چوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وقت کی چوری ہوئی نا. ملازم کو پابند کیا ہے اس بات کا کہ صبح 9 بجے دکان کھلنی چاہیے, مالک نے آنے آیا 11 بجے, یہ دکان کھولے گا 10 بجے. 1 گھنٹے کی چوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور کیا مچال ہے جو مہینے کے آخر پہ کہہ دیں کہ صاحب 30 گھنٹے, 50 گھنٹے, 48 گھنٹے میں نے کام نہیں کیا, لہٰذا 2 دن کی تنخواہ آپ میری کاٹ لیں, میں اس چوری میں شامل نہیں ہوتا. وقت کی چوری تو کوئی چوری ہی نہیں, بجلی کی چوری بھی کوئی چوری نہیں. جتنا طبقاتی نظام میں درجہ بڑھ جائے چوری اتنی ہی زیادہ خفیف ہو جاتی ہے, اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری جماعت میں ایک شخص ایسا نہیں ہے جو دین کی باتیں جانتا ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرتا. سب ایسے تھے دین کی جس بات کا پتا چلا انہوں نے کہا اس پہ بھی عمل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبر پہ جو مٹی ڈالی جاتی ہے یہ قیامت میں تمہارے نامہ اعمال میں تولی جائے گی، لوگوں قبر پہ مٹی ڈالا کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میت کی تدفین ہوئی اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے پھر مزدوروں کو دے دیتے ہیں کہ تم ڈالو، اور بہت مہربانی فرمائی، احسان کیا میت پہ تو 3 لاکھ ڈال کے فارغ ہو گئے. بیلچہ کوئی نہیں اٹھاتا، حالانکہ اگر وہ بیلچہ اٹھا کے مٹی ڈالتا تو اسے پتا ہوتا کہ یہ مٹی قیامت میں اس کے نام عمل میں تلے گی. اور یہ چیز مٹی کا ڈالنا، یہ حتیٰ کہ اس کے وہ رستہ تک نہیں کرتے، اس لیے کہ علم نہیں نا، اور وہ ہم نے سیکھنا نہیں، پڑھنا تو ہے نہیں، سیکھنا تو ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی، تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا. ان کا ہو ابو ہریرہ، پھر تو ہم بہت ثواب سے محروم رہ گئے، کئی جنازے ہم نے تدفین تک رہے اور ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہو ابو ہریرہ، پھر تو ہمیں بڑا ثواب ہم نے ضائع کر دیا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پوری جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس تک دین کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی پہنچا ہو اور انہوں نے اس کی کوشش نہ کی ہو کہ اس پہ بھی عمل ہو جائے. تو جو شخص عمل کی کوشش نہیں کرتا اور عملی زندگی میں اللہ کے حکموں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے جن کو وہ جانتا ہے، تو اس آدمی کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا. چاہیے کہ ہر شخص اپنے اعمال پر غور